سنیچر 15 اکتوبر کے سیربین کے ساتھ عادل شاہ زیب کا سلام۔ روانڈا میں ماحول کے لیے نقصان دہ گیسوں میں کمی کا معاہدہ، لیکن کیا یہ معاہدہ کافی ہے؟
دیکھیں، اصل ایشو جو ہے کہیں اور ہے۔ اصل ایشو جو ہے وہ ہے کہ فوسل فیول کا، جو کوئلہ جلا رہے ہیں، جو ہم تیل جلاتے ہیں۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ زمین کے ماحول کے تحفظ کے لیے دنیا کے 150 سے زیادہ ممالک نے ہائیڈرو فلورو کاربن یا گرین ہاؤس گیسز کو محدود کرنے کے لیے معاہدہ کیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے ظفر سید۔
روانڈا میں ہونے والے اجلاس میں طے پانے والے اس نئے معاہدے کو تاریخی معاہدہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس معاہدے میں شریک ملکوں نے مونٹریال پروٹوکول میں ایک مشکل ترمیم پر بھی اتفاق کیا، جس کے تحت ترقی یافتہ ملک غریب ملکوں سے پہلے ہائیڈرو فلورو کاربنز کے استعمال کو کم کر دیں گے۔ ان ملکوں سے کہا گیا ہے کہ وہ 2019 سے اس پر عمل درآمد شروع کریں۔ واضح رہے کہ ہائیڈرو فلورو کاربنز وہ گیسیں ہیں جو فریزرز، ایئر کنڈیشنرز اور سپریز میں بھی استعمال ہوتی ہیں، اور یہ عالمی حدت میں اضافے کی ایک اہم وجہ ہے۔
پاکستان کی سیاسی جماعت ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کی 22 اگست کی تقریر کے بعد پہلی بار ایم کیو ایم لندن کے رہنما حسن ظفر عارف نے کراچی پریس کلب پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ -1 کا مطلب -1 عوام ہے، اور یہ عمل نہ ہو سکتا ہے اور ناممکن ہے۔
بیشتر لوگوں نے نہ صرف اپنی دانش میں -1 کر دیا، بلکہ ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دے دی کہ -1 ہو چکا۔ تو ابھی چند دن بھی نہیں گزرے ہیں کہ ہم یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں، اور ہم اس -1 کا جواب دے رہے ہیں کہ -1 نہ ہو سکتا ہے، نہ ممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ عوام میں چلے جائیے، کسی سے پوچھ لیجیے تو کہے گا ووٹ الطاف بھائی کا ہے۔
واضح رہے کہ الطاف حسین کی 22 اگست کی تقریر کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ تنظیم کے آئین میں بنیادی ترامیم کی گئی ہیں، جس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کا لندن سیکریٹریٹ، لندن رابطہ کمیٹی اور تحریک کے بانی الطاف حسین کے ساتھ قطعی کوئی تعلق نہیں رہا۔ انڈیا اور روس کے رہنماؤں نے انڈیا میں 200 روسی ہیلی کاپٹرز بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ انڈیا اپنی دفاعی صلاحیت کو جدید بنانے کے لیے بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے، اور اسی تناظر میں یہ اقدام سامنے آیا ہے۔ انڈیا روس سے اعلی درجے کا اینٹی میزائل سسٹم اور 4 جنگی جہاز بھی خرید رہا ہے۔ یہ خبر روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن اور انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان گوا میں بات چیت کے بعد سامنے آئی ہے۔ مسٹر مودی کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ملاقات کے انتہائی پیداواری نتائج ہماری اسٹریٹجک شراکت داری کا خاصہ ہیں۔ یہ آنے والے برسوں میں مضبوط دفاعی اور اقتصادی تعلقات کی بنیاد رکھے گی۔ یہ تھے انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کے الفاظ۔ عراق سے اطلاعات ہیں کہ بغداد میں شیعہ مسلمانوں کے خیمے پر ایک خودکش بمبار نے حملہ کیا ہے، جس میں 30 افراد ہلاک اور 60 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ خیمہ عراقی دارالحکومت کے ایک شمالی ضلع میں ایک پرہجوم مارکیٹ میں لگایا گیا تھا۔ واضح رہے کہ محرم الحرام کے سلسلے میں شیعہ مسلمان مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ یمن میں جنازے پر بمباری کی ایک تفتیش میں کہا گیا ہے کہ سعودی اتحادیوں کے طیاروں نے جس اطلاع پر حملہ کیا وہ غلط تھیں۔ گزشتہ سنیچر کو یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک جنازے کے دوران بمباری کی گئی تھی، جس میں کم از کم 140 افراد ہلاک اور 500 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ تفتیشی ٹیم کی قیادت سعودی عرب ہی کر رہا ہے۔ تفتیشکاروں نے یمنی فوج کے سینئر اہلکار پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اتحادی فوج کو بتایا کہ وہاں مسلح حوثی باغیوں کے رہنماؤں کی ایک مجلس ہو رہی ہے۔ شام میں پچھلے ماہ جنگ بندی کے معاہدے کے مختصر عرصے میں ٹوٹنے کے بعد ایک بار پھر سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزین میں مذاکرات جاری ہیں۔ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف کے ساتھ مذاکرات کرنے والے ہیں۔ ان مذاکرات میں ترکی، سعودی عرب، ایران اور قطر سے بھی وزراء اور اہلکار شرکت کریں گے۔ روس اور امریکہ دونوں ہی کہہ چکے ہیں کہ ان مذاکرات میں کسی بڑی پیش رفت کی توقع نہ رکھی جائے۔ دوسری جانب ترکی کی قیادت میں شامی باغی دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ علاقے دابیق کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں۔ باغیوں کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے سیکیورٹی فورسز کی اس پیش قدمی کی تصدیق کی ہے۔ مصر کی فوج نے سینائی میں شدت پسندوں کے خلاف ایک فضائی حملہ کیا ہے. فوج کی جانب سے یہ کارروائی شدت پسند دولت اسلامیہ گروہ کی جانب سے سینائی میں ایک چیک پوائنٹ پر 12 فوجیوں کو ہلاک کیے جانے کے ایک روز بعد سامنے آئی ہے. اور انڈیا کی پولیس کا کہنا ہے کہ ایک مذہبی اجتماع کے دوران بھگدڑ مچنے سے کم از کم 24 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا شمائل جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ لندن کے رہنماؤں نے آج پریس کانفرنس کی ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ اصل ایم کیو ایم وہی ہے جس کے قائد الطاف حسین ہیں. اس خبر کی تفصیل آگے چل کر سنیے گا. پہلے آج کا بڑا موضوع ماحولیاتی تحفظ کے لیے. دنیا کے لگ بھگ 200 ممالک نے گرین ہاؤس گیسز یعنی ہائیڈرو فلورو کاربنز کو محدود کرنے سے متعلق ایک معاہدے پر اتفاق کیا ہے. اس معاہدے کو خوشائن تو قرار دیا جا رہا ہے لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ اس معاہدے سے جتنی توقعات وابستہ ہیں اس قدر اس کے اثرات مرتب نہیں ہو سکتے. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات نازیہ گلزار کی زبانی. رپورٹ کی شروعات سوتی جھلک سے.
ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے روانڈا میں ہونے والے اجلاس میں طے پانے والے اس نئے معاہدے کے تحت 2019 کے آغاز سے ہائیڈرو فلورو کاربنز کے استعمال میں بتدریج کمی کی جائے گی. اس نئے معاہدے کے تحت مختلف ممالک کے لیے 3 الگ الگ طریقہ کار وضع کیے گئے ہیں. معاشی طور پر مضبوط ممالک جیسے کہ یورپی ممالک، امریکہ اور دیگر سے کہا گیا ہے کہ وہ ایچ ایف سی گیسوں کے استعمال کو چند سالوں کے اندر کم از کم 10% کم کر دیں. چین، لاطینی امریکہ اور جزیرہ نما ریاستوں سے کہا گیا ہے کہ وہ 2024 تک ایچ ایف سی گیسوں کا استعمال مکمل طور پر بند کر دیں. دیگر ترقی پذیر ممالک جن میں انڈیا، پاکستان، ایران، عراق اور خلیجی ممالک شامل ہیں ان کو 2028 تک ان گیسوں کا استعمال ترک کرنے کے لیے مہلت دی گئی ہے. اس معاہدے کو عالمی سطح پر ایک اہم اقدام قرار دیا جا رہا ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں
یہ معاہدہ ایک تاریخی اقدام ہے جو نہ صرف انفرادی سطح پر ممالک کی ضروریات کے بارے میں ہے بلکہ اس سے ہمیں یہ بھی موقع ملا ہے کہ ہم کرہ ارض کی حدت نصف ڈگری سینٹی گریڈ تک کم کریں. اس اتفاق کے پیچھے ایک لمبے عرصے کی کوششیں کار فرما ہیں.
اقوام متحدہ کی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی جینا مکارتھے کہتی ہیں کہ یہ معاہدہ عالمی حدت کے خلاف جنگ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوگا.
ہم اس صدی کے وسط تک عالمی حدت میں اضافے کا باعث بننے والی گیسوں کو کم ترین سطح پر لائیں گے. ہم نے ایک تاریخی معاہدے پر اتفاق کیا ہے جو ہماری آنے والی نسلوں کی صحت اور زندگیوں کو محفوظ بنانے میں مددگار ثابت ہوگا.
یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس معاہدے میں شریک ممالک نے ایک مشکل ترمیم پر بھی اتفاق کیا جس کے تحت ترقی یافتہ ممالک غریب ممالک سے پہلے ہائیڈرو فلورو کاربنز کے استعمال کو کم کریں گے. انڈین وفد کے ایک سینئر اہلکار منوج کمار سنگھ کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اہم اور متوازن ترمیم ہے. تمام ممالک کے تحفظات اور ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ترمیم کی گئی ہے. اس موقع پر انسٹیٹیوٹ آف گورننس اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے سربراہ نے کہا
ہم جس مقصد کے لیے یہاں آئے تھے ہم نے وہ مقصد حاصل کر لیا ہے. یہ ایک تاریخی معاہدہ ہے. پیرس معاہدے کے بعد یہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے کی طرف ایک اور قدم ہے.
لیکن دوسری جانب ناقدین کا کہنا ہے کہ اس معاہدے سے جتنی توقعات وابستہ ہیں اس قدر اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ ہائیڈرو فلورو کاربنز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے جو عالمی ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنتا ہے۔ گزشتہ برس دسمبر میں پیرس میں ہونے والی ماحولیاتی کانفرنس میں تقریباً دو ہفتے کی سر توڑ کوششوں کے بعد ماحولیات کا حتمی معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت 2050 تک دنیا کے درجہ حرارت میں اضافے کو 2 ڈگری تک محدود کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔
اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ماہر ماحولیات ڈاکٹر پرویز نعیم سے بات کی اور پوچھا کہ اس معاہدے کو تاریخی تو قرار دیا جا رہا ہے لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟
دیکھیے، خوش فہمی کے کئی طریقے ہوتے ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ میرے خیال میں تو یہ ہے کہ یہ ہوا یہ ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، خفت مٹانے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔
اچھا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی یہ جو ٹیک ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ افیکٹو نہیں ہوگا یہ معاہدہ؟
افیکٹو تو ضرور ہوگا، بات سر یہ ہے کہ دیکھیے، یہ ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم نے دوسرا مسئلہ پیدا کیا ہوا، یہ تھا کہ یہ پہلے کے اوزون میں سوراخ ہو گیا ہے۔ اچھا، تو کیوں ہوا ہے؟ کاجی، یہ کلورو فلو کاربن ہے، یہ جہاں میں کیسے گڑبڑ ہو رہی ہے؟ اچھا، کلورو فلو کو بند کیا جائے، اس کی جگہ ہائیڈرو فلورو کاربن لیا جائے۔ تو وہ کلورو کو بند کر دیا، تو اس کی بہن جو لائی گئی ہائیڈرو فلورو، معلوم ہے اس سے زیادہ حسین نکلی وہ۔ اس نے اوزون کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن وہ اس کا بھی مولیکول اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ اس نے گرین ہاؤس افیکٹ۔ دیکھیے، اصل ایشو جو ہے کہیں اور ہے۔ اصل ایشو جو ہے وہ ہے کہ فسل فیول کا جو ہے وہ ہے کہ جو ہم کوئلہ جلا رہے ہیں، جو ہم تیل جلاتے ہیں، زمین سے نکال کے جلاتے ہیں، وہ صدیوں سال پہلے وہ جا کے نیچے چلا گیا تھا، اس کو اٹھا اٹھا کے ہم اکھاڑ اکھاڑ کے چلا رہے ہیں، وہ مشکل ہے۔ یہ جو تھا یہ ایک سائڈ ایونٹ جسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم خود کریٹ کیا ہوا مسئلہ، اس کو تو ٹھیک ہے، آپ اگر تاریخی کہہ کے خوش ہو لیں تو ہو لیں اس کو، وہ میں خالی پولیٹیکل ٹرم میں کہ اچھا چلیے کچھ نہ کچھ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ وہیں کمی ہے۔
اچھا، آپ نے یہ معدنی ایندھن کا ذکر کیا، تو اگلا سوال میرا آپ سے اسی پہ ہے کہ اس معاہدے میں معدنی ایندھن کے استعمال سے پیدا ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ بھی آتی ہے، اگر نہیں تو یہ کتنا مفید ہوگا یہ معاہدہ ماحول کے تحفظ کے لیے؟
دیکھیے، افادیت تو اس کی ہے، یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کمی آئے گی، لیکن ہوگا یہ کہ دیکھیے، جب وہ مونٹریال کا ہوا تھا اگریمنٹ کہ اوزون کے لیے، تو اس وقت یہ نئی گیس انٹروڈیوس کی گئی تھی، اس وقت سے آنا شروع، تو اب یہ مطلب 25-30 سال ہو گئے اس ساری کاروائی کو۔ اچھا، اس میں یہی ہوا کہ ٹھیک ہے، ریفریجریٹر جو تھے اس میں نئی ٹیکنالوجی آ گئی، وہ چینج کر دی، ایئر کنڈیشنر میں چینج کر دیا، گاڑی میں چینج کر دیا، فوم وغیرہ، تو کرتے چلے گئے، تو اٹو کے ٹائم یعنی 25-30 سال لگے کہ ہم یہاں پہنچے کہ جناب وہ کلورو فلورو غائب ہو گئے، اس جگہ ہائیڈرو فلورو صاحب تشریف لے آئے۔ اب اس کو نکالنے میں بھی ٹائم لگے گا، ظاہر ہے پاکستان نے کہا ہم 2028 تک کوشش کریں گے، اور دوسرے ملکوں نے بھی کہا، تو ہم کر تو جائیں گے اس کو، اور کر جائیں گے، اور اس سے ظاہر ہے اس میں کمی، جو ہم نے جن اپنے خود بوتل کھول کے جن کو چھوڑا تھا اس کو واپس ہم بوتل میں لے آئیں گے، اس کو 15-20 سال شاید لگیں گے، ہو سکتا ہے 15 سال 10-15 سال میں ہم کر لیں۔ تو یہ بات ہے، یہاں تک درست ہے کہ یہ ہم کر پائیں گے، لیکن جیسے میں نے کیا کہ یہ ہمارا اپنا پیدا کیا ہوا ایک مسئلہ تھا، اور مور اور لیس نوئنگلی، یعنی معلوم تھا کہ یہ کیا کرے گا، اس کو ہم حل کر لیں گے، لیکن جو اصل بنیاد جہاں سے سارا وہ کیوٹو سے شروع ہوا تھا ڈسکشن، وہ اپنی جگہ ہے۔
ڈاکٹر صاحب، چین سب سے زیادہ ایچ ایف سی پیدا کرتا ہے، لیکن اس معاہدے کے تحت چین 2029 سے گیسز میں کمی کرے گا، ایسے میں کتنا اثر ہوگا اس معاہدے کا؟
دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ مارکیٹ فورسز بہت تیزی سے کام کرتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جب یہ کلورو فلورو کو غائب کرنے کی بات ہو رہی تھی مونٹریال پروٹوکول والا، تو اس میں بھی یعنی ایک سخت قسم کا کمپٹیشن شروع ہو گیا تھا انڈسٹری میں کہ کون سی انڈسٹری ہے جو کہ اب جو پہلے مارکیٹ میں لے آتی ہے ایسی چیزیں جو کہ جن میں کہ کلورو فلورو نہیں ہے بلکہ ہائیڈرو فلورو ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہی ہوگا، اور اب فرق یہ ہے کہ اب ٹیکنالوجی بہتر ہو گئی ہے، تو اب شاید کم وقت لگے گا۔ وہ ٹھیک ہے، چین اپنا ٹائم لے گا اس کو فیز آؤٹ کرنے میں، لیکن آپ کو شاید جلد نظر آنا شروع ہو جائے کہ آلٹرنیٹیو جو ہیں وہ مارکیٹ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔
یہ تھے ماہر ماحولیات ڈاکٹر پرویز نعیم. رخ کرتے ہیں پاکستان کا. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ اگر انڈیا کشمیر سمیت دیگر مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ ہے تو پاکستان بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے. سنیچر کے روز مسٹر نواز شریف نے یہ بات آذربائیجان کے دورے کے دوران صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران کہی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے کئی بار تصفیہ طلب مسائل پر بات چیت کی پیشکش کی لیکن انڈیا نے کوئی جواب نہیں دیا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ کی تفصیل کے ساتھ تابندہ کوکب.
سنیچر کو وزیراعظم نواز شریف نے یہ بات آذربائیجان کے دورے کے دوران صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران کہی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے کئی بار تصفیہ طلب مسائل پر بات چیت کی پیشکش کی لیکن انڈیا نے کوئی جواب نہیں دیا. خبر رسائی ادارے ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان کے مطابق وزیراعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر خطے میں کشیدگی کی بڑی وجہ ہے اور انڈیا کو اس کے حل کے لیے سنجیدہ ہونا چاہیے. نواز شریف نے کہا کہ انڈیا کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے تحت اپنے وعدوں کی پاسداری کرنی چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے پرعزم ہے کیونکہ وہ ایک پرامن ملک ہے. انہوں نے اڑی حملے کے بعد انڈیا کے بے بنیاد الزامات کی مذمت کی اور کہا کہ حملے کے 6 گھنٹے بعد ہی انڈیا نے اس کا الزام پاکستان پر عائد کر دیا تھا. یاد رہے کہ گزشتہ ماہ اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا تھا کہ امن کے لیے پاکستان کے عزم کو اس کی کمزوری نہ سمجھا جائے اور انڈیا کے جارحانہ عزائم علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. ان کا کہنا تھا کہ انڈیا کی جانب سے کسی جارحیت یا لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی صورت میں پاکستان اپنے عوام اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا. خیال رہے کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں 3 ماہ سے جاری تشدد کے نتیجے میں جہاں 80 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں وہاں پاکستان اور انڈیا کے باہمی تعلقات بھی شدید کشیدہ ہیں. اس کشیدگی میں مزید اضافہ گزشتہ ماہ اڑی کے علاقے میں انڈین فوج کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر شدت پسندوں کے حملے کے بعد ہوا جس میں 18 انڈین فوجی مارے گئے تھے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی تابندہ کوکب سے. سر خبروں میں آپ نے پہلے سنا کہ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ لندن کے رہنماؤں نے آج پریس کانفرنس کی ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ اصل ایم کیو ایم وہی ہے جس کے قائد الطاف حسین ہیں. میں نے اب سے کچھ دیر پہلے کراچی میں ہمارے نامہ نگار حسن کاظمی سے اس پریس کانفرنس کی تفصیلات جاننا چاہیں.
شریف کی جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے یہ متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کی جانب سے جو ایک 12 رکنی رابطہ کمیٹی بنائی گئی ہے حال ہی میں اس کے ارکان نے یہ پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے اس تاثر کو رد کیا ہے کہ یہاں پہ کوئی -1 فارمولا چل رہا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ نہ -1 ہو سکتا ہے اور نہ ہی ایسا ہوگا. اور انہوں نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن کوئی چیز نہیں ہے, ایم کیو ایم صرف وہی ہے جس سے قائد الطاف حسین ہیں. پریس کانفرنس رابطہ کمیٹی کے رکن پروفیسر حسن ظفر عارف صاحب نے کی. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ایم کیو ایم جو ہے اس کو ٹکڑے کرنے کی کئی دفعہ کوششیں کی جا چکی ہیں. 1992 کا انہوں نے ایک حوالہ دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا حال ہی میں جو پاک سرزمین پارٹی ہے وہ ایم کیو ایم کو توڑ کے بنانے کی کوشش کی گئی اور بقول ان کے کہ وہ بھی ناکام ہوئی, اور اب یہ جو ایک اور کاری وار بقول ان کے کیا گیا ہے اس یہ بھی ناکام ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ جس تقریر کا الطاف حسین صاحب کی ایک حوالہ دے کے ان کے خلاف یہ محاذ کھڑا کیا گیا, وہ 2 مرتبہ اس کے بارے میں معافی مانگ چکے ہیں.
اچھا تو حسن یہ بتائیے کہ یہ بھی کچھ رپورٹس ہیں کہ پریس کلب کے باہر جو تھی وہ سیکیورٹی فورسز خصوصاً رینجرز کی بڑی تعداد موجود تھی.
جی یہ جب پریس کانفرنس شروع ہونے سے زیادہ دیر پہلے وہاں پہ رینجرز کی بھاری نفری پہنچی اور انہوں نے جو پریس کلب کی روڈ تھی وہ بند کر دی اور اس کے بعد پریس کلب کے دروازے پہ انہوں نے اپنے 2 اہلکار کھڑے کر دیے اور وہ صرف انہی افراد کو اندر آنے دے رہے تھے جن کے پاس کسی بھی صحافتی ادارے کا کارڈ تھا, اس کے علاوہ وہ کسی کو اندر آنے نہیں دے رہے تھے. اس موقع پہ پریس کلب کی انتظامیہ نے ان سے کچھ مذاکرات کیے اور اس کی جو تفصیل ہمیں معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ رینجرز کا کہنا یہ تھا کہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب ہیں. تو پریس کلب کی انتظامیہ کا موقف یہ تھا کہ جی آپ نے جس کو بھی گرفتار کرنا ہے پریس کلب کے باہر وہ نکلیں گے, آپ انہیں گرفتار کر سکتے ہیں, یہ آپ کا حق ہے, لیکن پریس کلب کے اندر آپ نہیں داخل ہوں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں خدشہ ہے کہ کچھ پاکستان مخالف یہاں پہ بات کی جا سکتی ہے اور کچھ ایسی بات ہوگی جو پھر نشر ہوئی تو مسئلہ ہوگا. تو پریس کلب کی انتظامیہ نے واضح الفاظ میں ان سے کہا کہ یہ جو ہے کام یہ آپ کا نہیں ہے, یہ پیمرا کام ہے اور اس سلسلے میں آپ پیمرا سے رجوع کریں اگر آپ کو کوئی چیز نشر کروانے میں کسی قسم پہ آپ کو مسائل ہیں. جس کے بعد پھر رینجرز جو ہے وہ وہاں سے چلی گئی. اس دوران جو ایم کے ایم کہ الطاف حسین کا جو دھڑا جس کو اگر ہم کہیں تو ان کے کافی حامی باہر جو ہے وہ درجنوں کی تعداد میں جمع ہو گئے تھے اور وہ کافی بلند و بالا نعرے بازی کر لیتے. اور اسی طرح 22 اگست کے بعد پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ پریس کلب کے باہر انہوں نے ایم کے ایم کا وہ جھنڈا لہرایا جو 22 اگست سے پہلے ایم کے ایم لہرایا کرتی تھی, جس پہ واضح الفاظ میں جی الطاف لکھا ہوا تھا.
یہ تھے کراچی سے ناوہ نگار حسن کاظمی, جن کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم لندن نے کراچی میں سرگرمیاں شروع کر دی ہیں لیکن پاکستان میں قانونی طور پر سیاست کرنے کے لیے سیاسی جماعت کی رجسٹریشن ضروری ہے, جو کہ اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار کے نام ہے. میں نے بات کی ایم کیو ایم لندن کی رابطہ کمیٹی کے رکن حسن ظفر عارف سے اور پوچھا کہ کیا وہ اپنی پارٹی کی اب نئی رجسٹریشن کروائیں گے.
اس وقت جو ایک رجسٹریشن ہے وہاں پر وہ اس میں جو لیٹر ہیڈ استعمال ہوا تھا وہ ایم کیو ایم کا تھا اور اس پہ اس لیٹر ہیڈ سے دستخط جو تھے وہ فاروق ستار صاحب نے کیے تھے.
جی
تو اب وہ دوسرا لیٹر ان کو دے, ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم ان کو دوسرا لیٹر بھیج دیں گے جس پہ ندیم نصرت بھائی کے سائن ہوں گے.
جی
اور وہ اس کے نتیجے میں اس کا وہ جو قانون کھلا ہے ذرا سا وہ سر ہو جائے گا.
اچھا
اگر نہیں ہو سکا تو پھر ہم اس کے علاوہ اور بھی قانونی کارروائی میں جائیں گے اور اس مطلب ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں جو ایم کیو ایم ہے وہ ہے جو کہ ہم کلیم کر رہے ہیں نہ کہ جو فاروق ستار بھائی کر رہے ہیں.
اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی لڑائی لڑیں گے لیکن نئی پارٹی آپ رجسٹر نہیں کروائیں گے فی الحال.
بالکل بالکل ہم قانونی لڑائی بھی لڑیں گے اور یہاں پر سیاسی لڑائی بھی.
اچھا تو حسن صاحب, الطاف حسین صاحب نے ایم کیو ایم کے اراکین پارلیمنٹ سے استعفوں کا مطالبہ کیا تھا جو پورا نہیں ہوا. اس کے بعد الطاف حسین صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عوام خود ان سے استعفے لے لیں گے, اس پر آپ کیسے عمل کرائیں گے, عوام کیسے لیں گے ان سے استعفے؟
آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بہرحال عوامی کسی بھی سیاست میں کسی بھی سیاسی عمل میں اصل طاقت عوامی ہوتے ہیں. تو عوام کو وہ نہیں کہ ان سے زبردستی لے لیں گے, یہ عوام میں داخل ہی نہیں ہو پائیں گے اور عوام جو ہیں ان کو ویلکم ہی نہیں کریں گے تو یہ عوام کے مسائل کیسے حل کرا پائیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ عوام اصل طاقت ہوتے ہیں, آدمی کے تو آزاد شل ہو جاتے ہیں جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے آس پاس وہ لوگ جن کی میں حمایت چاہتا ہوں, جن کی میں اپریسیشن چاہتا ہوں, وہ مجھے قبول نہیں کر رہے, تو پھر آدمی کیا انسان جو.
اچھا یہ پہلی بار نہیں ہے کہ الطاف حسین صاحب پاکستان مخالف بیانات پر معافی مانگ چکے ہیں, تو یہ اشتعال انگیز بیانات اور معافیوں کا معاملہ سلسلہ کب تک چلے گا؟
میرے خیال سے بہت دفعہ تو نہیں ہوا ہے, ایسا چند دفعہ ضرور ہوا ہے.
جی
کبھی یہ نہیں, ظاہر ہے آپ کو اس بات کا احساس ہوگا شاید کہ ایم پی ایم جو سیاسی جماعت ہے اس پر جو ظلم ڈھائے گئے ہیں اور اس کو جس جبر استبداد کا نشانہ بنایا ہے وہ آج تک دنیا کی کسی سیاسی پارٹی کے اوپر اتنا جبر استبداد نہیں ہوا. تو اس کے نتیجے میں الطاف بھائی نے بعض دفعہ غصے میں, پڑتے جذبات میں, شدتی جذبات میں اپنے ساتھیوں کی لاشوں کا سر بریدہ اور تشدد زدہ لاشوں کو کا سن کر ان کے اوپر ضرور کچھ جذبات کا وہ ہوتا ہے, لیکن وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. اور ابھی انہوں نے ایک تقریر کی تھی جس سے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے.
جی
انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پاکستان میری دھرتی ماں ہے, میں اس کے ساتھ کیسے جو ہوں اس کے خلاف ہو سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو یہ بات نہیں ہے کہ الطاف بھائی بزادتن یا اس طرح کے نعرے لگاتے رہتے ہیں, یہ تعصب صحیح نہیں ہے.
تو یہ بتائیں کہ فاروق ستار اور ان کے ساتھیوں کو ایم کیو ایم لندن نے غدار قرار دیا ہے, تو کراچی کے جو نئے میئر ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ ہیں یا ایم کیو ایم لندن اور آپ لوگوں کے بقول غداروں کے ساتھ ہیں؟
مجھے یہ نہیں اندازہ اس وقت جو ہے, کیونکہ وہ جیل میں ہیں.
جی
تو جیل سے باہر آئیں گے. ویسے جو ڈپٹی میئر ہیں وہ فاروق ستار صاحب کے ساتھ ان کمپنی کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے مین ممبر ہیں. اب میئر صاحب کیونکہ جیل میں ہیں تو ان کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. کچھ شک یہ ضرور گزر رہا ہے کہ وہ بھی فاروق ستار ان کمپنی کے ساتھ ہیں.
یہ تھے ایم کیو ایم لندن کے رہنما حسن ظفر عارف. یمن میں سعودی قیادت میں حوثی باغیوں پر بمباری کرنے والے اتحادی افواج کا کہنا ہے کہ ان کی جانب سے دارالحکومت سنا میں جنازہ گاہ پر حملہ غلط معلومات کی بنیاد پر کیا گیا تھا. یاد رہے کہ 8 اکتوبر کو ہونے والے اس حملے کے نتیجے میں کم از کم 140 افراد ہلاک ہوئے تھے جن میں زیادہ تعداد عام شہریوں کی تھی. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ سنیں گے کاشف قمر سے.
2 سال سے جاری تنازع کے دوران ہلاکتوں کی تعداد کے لحاظ سے یہ بدترین حملہ تھا اور اس کی بین الاقوامی سطح پر شدید مذمت بھی کی گئی تھی. اس تحقیقات میں لڑائی کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے اور غلط معلومات فراہم کرنے کی بات کی گئی ہے. جوائنٹ اسسمنٹ ٹیم کی جانب سے کی گئی سعودی قیادت میں 14 ممالک کی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ اتحادی افواج کے طیاروں کو غلط معلومات دی گئی تھیں کہ جنازہ گاہ اس وقت حوثی باغیوں کے رہنماؤں سے بھری ہوئی ہے. اور اس کا الزام جنرل چیف آف اسٹاف کی یمنی صدر سے منسلک جماعت پر عائد کیا گیا ہے. تحقیقات میں اس حملے کے کچھ ذمہ دار یمن میں آپریشن سینٹر کو بھی ٹھہرایا گیا ہے کیونکہ تحقیقات کے مطابق انہوں نے اتحادی افواج کی کمانڈ سے اجازت لیے بغیر ہی طیاروں کی ہدف کی جانب رہنمائی کی تھی.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی کاشف قمر سے. سیربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
مشاعروں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا دیجیے.
اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبناز.
کرکٹ کی دنیا کے 2 بڑے نام جاوید میانداد اور شاہد آفریدی کے درمیان تنازع ختم ہو گیا ہے. کراچی میں دونوں کرکٹرز کے درمیان ملاقات کی ویڈیو جاری کی گئی جس میں جاوید میانداد نے شاہد آفریدی سے متعلق اپنے الفاظ واپس لے لیے.
میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو دا مومنٹ اور وش یو آل دا بیسٹ.
اور شاہد آفریدی کا جواب تھا,
میں نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ آپ مجھ سے سوری کریں اس لیے کہ آپ بڑے ہیں. آپ نے اپنے الفاظ واپس لے لیے, میرے لیے اور سب کے لیے, میرے چاہنے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے. تھینک یو سو مچ.
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان دبئی میں ہونے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے 3rd دن ویسٹ انڈیز کی پہلی اننگز جاری ہے. پاکستان نے 2rd دن اپنی پہلی اننگز اظہر علی کی ٹرپل سینچری کی بدولت 579 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کی. اس میچ میں اظہر علی ٹرپل سینچری بنانے والے 4th پاکستانی بیٹسمین بن گئے ہیں. ان سے قبل حنیف محمد, انضمام الحق اور یونس خان یہ اعزاز اپنے نام کر چکے ہیں. دبئی میں ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور نے اظہر علی سے پوچھا کہ اس بڑی کامیابی پر وہ کیا محسوس کرتے ہیں.
پراؤڈ مومنٹ ہے میرے لیے, ان پلیئرز کے ساتھ میرا نام آیا ہے. بہت ساری سروسز ہیں جن کی پاکستان کرکٹ کے لیے, میرا نام ان کے ساتھ آ جانا ہی میرے لیے بہت زیادہ پراؤڈ مومنٹ. پچ بہت زبردست تھا, پنگ بال بھی ان کنڈیشن میں بہت زیادہ سوئنگ نہیں ہوا, لیکن یہ کہ بہت ساری ٹائم پہ آگے انرجی کافی لو ہوئی. جیسے جیسے اسکور بڑھ رہا تھا میرا موٹیویٹ کر رہا تھا اور ہارڈ ورک کرنے کو.
ٹینس کے 12 گرینڈ سلیم ٹائٹلز جیتنے والے پلیئر نوواک جوکووچ شنگھائی ماسٹرز کے سیمی فائنل میں شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں. دفاعی چیمپئن جوکووچ کو 15th سیڈ اسپین کے ٹینس پلیئر روبرٹو بوٹیسٹا آگوٹ نے 6-4 اور 6-4 سے ہرا دیا. کھیلوں میں ممنوع ادویات کی روک تھام کے عالمی ادارے واڈا کا جاپان کے فارماسیوٹیکل کمپنی ایسٹلاس فارما کے ساتھ ڈوپنگ کی روک تھام کے لیے معاہدہ طے پا گیا ہے, جس کے تحت کمپنی ایتھلیٹس میں ممنوع ادویات کی شناخت کے لیے واڈا کی مدد کرے گی.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سبناز سے. آئیے نظر ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر, جہاں اس وقت آپ کافی خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں, جن میں ایک ہے بنارس میں مذہبی اجتماع میں بھگدڑ, 19 افراد ہلاک. انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں ایک مذہبی اجتماع میں بھگدڑ مچ جانے سے 19 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. اس خبر کی تفصیل آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا. اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ شمائلہ خان.
زمین کے ماحول کے تحفظ کے لیے دنیا کے 150 سے زیادہ ممالک نے ہائیڈرو فلورو کاربن یا گرین ہاؤس گیسز کو محدود کرنے کے لیے معاہدہ کیا ہے. انڈیا اور روس کے رہنماؤں نے انڈیا میں 200 روسی ہیلی کاپٹرز بنانے پر اتفاق کیا ہے. آج گوا میں مذاکرات کے بعد خبر ہے کہ انڈیا روس سے اعلیٰ درجے کا اینٹی میزائل سسٹم اور 4 جنگی جہاز بھی خرید رہا ہے. عراق کے دارالحکومت بغداد میں شیعہ مسلمانوں کے خیمے پر ایک خودکش بمبار نے حملہ کیا ہے, جس میں 30 افراد ہلاک اور 60 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. یمن میں جنازے پر بمباری کے تفتیش کاروں نے یمنی فوج کے ایک سینئر اہلکار پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اتحادی فوج کو بتایا کہ وہاں مسلح حوثی باغیوں کے رہنماؤں کی ایک مجلس ہو رہی ہے. شام میں پچھلے ماہ جنگ بندی کے معاہدے کے ٹوٹنے کے بعد ایک بار پھر سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزین میں آج مذاکرات ہوں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. اب ذکر کچھ عالمی خبروں کا. امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے خود پر عائد کیے جانے والے تازہ جنسی ہراس کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ الزامات ان کی انتخابی مہم کو خراب کرنے کی سازش کا حصہ ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کو ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا, ایسے جھوٹے الزامات عائد کرنے والے مٹھی بھر لوگوں کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے. تفصیل کے ساتھ سلیم قاضی.
ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کو ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسے جھوٹے الزامات عائد کرنے والے مٹھی بھر لوگوں کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے. جنوبی کیرولائنا میں ایک انتخابی ریلی کے دوران ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ الزامات جھوٹ ہیں اور ان کا مقصد شہرت, پیسہ یا سیاست ہے. ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار کے مطابق ان الزامات کا مقصد بہت سادہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے مخالفین ہماری انتخابی مہم کو بند کرنا چاہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا, یہ ایک بہت بڑا اور بھونڈا جھوٹ ہے. جس قسم کی چیزیں ذرائع ابلاغ میں آ رہی ہیں وہ ذرائع ابلاغ میں آنی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ باتیں جھوٹ ہیں اور صرف جھوٹ. یہ کہانیاں من گھڑت اور غلط ہیں. میں آپ کو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ہماری محب وطن تحریک اس قسم کی گھٹیا دھوکے بازی پر حاوی رہے گی. واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر مزید دو خواتین نے انہیں جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات لگائے ہیں. ان میں سے ایک خاتون سمر زیور نے الزام عائد کیا کہ ٹرمپ نے لاس اینجلس کے ہوٹل میں انہیں جنسی طور پر ہراساں کیا. 41 سالہ سمر زیور نے لاس اینجلس میں ایک کانفرنس میں بتایا کہ ٹرمپ نے انہیں ملازمت کے لیے بلایا اور اس وقت انہیں جنسی طور پر ہراساں کیا. ایک دوسری خاتون کرسٹین اینڈرسن نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ ٹرمپ نے 1990 میں نیو یارک کے ایک کلب میں ان سے دسترازی کی تھی. انہوں نے بتایا کہ اس وقت وہ ہوٹل میں ویٹرس کے طور پر کام کر رہی تھی اور وہ ماڈل بننا چاہتی تھی. خیال رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر جنسی ہراس کے الزامات ایسے وقت سامنے آنا شروع ہوئے جب گزشتہ ہفتے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں ٹرمپ کو عورتوں سے دسترازی کے بارے میں فحش کلمات ادا کرتے سنا جا سکتا ہے. اس ویڈیو پر شدید تنقید کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے معافی مانگ لی تھی, تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہ ویڈیو محض لاکر روم میں کی جانے والی گفتگو پر مبنی ہے.
یہ رپورٹ آپ سن رہے تھے سلیم قاضی سے. ابھی اس وقت اسی موضوع پر ہم بات کرتے ہیں. براہ راست ہمارے ساتھ میامی سے اس وقت موجود ہیں ہماری نامہ نگار ارم عباسی. ارم, خواتین کے بارے میں نازیبا کلمات کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد کیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ کی مہم پر برا اثر پڑا ہے؟
عادل, پہلے جیسے کہ ابھی سامعین سن رہے تھے رپورٹ میں بھی کہ ایک آڈیو ٹیپ جو ہے وہ لیک ہوئی, جس میں وہ بہت ہی شہانہ اور بہت ہی ایروگنس کے ساتھ بتا رہے تھے کہ خواتین کے ساتھ کس طرح سے وہ بیہیو کرتے ہیں, اور اس طرح سے ان ڈسریسپیکٹ کرنے کے بعد جب اب یہ دو مزید خواتین کا یہ کہنا کہ ان کو جنسی ہراساں کیا گیا ہے, تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب کورٹ کا انتظار کیے بغیر وہ اپنے ذہن میں بعض لوگوں نے رائے بنا لی ہے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے خواتین کے خواتین کو رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں اور جتنے بھی جو کنونشنل جو ٹریڈیشنل ریپبلکنز کے سپورٹرز ہیں وہ کنزرویٹو ہیں اور کنزرویٹو ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یہ ان کے لیے بہت بہت ساروں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ خواتین کی رسپیکٹ کی جائے وہ اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو اس طرح کی نارمز یا اس طرح کی چیزیں سکھانا چاہتے ہیں جس میں خواتین کی رسپیکٹ شامل ہو. تو کچھ جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے یہاں پر ہم میامی میں اس وقت موجود ہیں تو وہاں پہ جیسے کہ ٹیکسی ڈرائیور سے میں نے پوچھا جو کہ اسپینش تھے کچھ اس میں جو تھے وہ میکسیکن تھے اور سب سے پہلا ریزن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر ووٹ کیوں نہیں کریں گے تو یہی کہتے ہیں کہ وہ ان کو تمیز نہیں ہے ان کو سلیقہ نہیں ہے. لیکن بعض مجھے کچھ ایسے بھی لوگ ملے جیسے کہ ایکس ملٹری سولجر تھے جو کہ جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ یو نو ڈونلڈ ٹرمپ یہ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ یو نو وہ اب پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں, پہلے تو ایک عام انسان تھے تو عام انسان اس طرح کی باتیں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں.
اچھا تو ان کی حمایت میں بھی لوگ بول رہے ہیں اور ان کے مخالفین بھی ہیں, تو ارم یہ بتائیے گا ڈیموکریٹس اس طرح کے الزامات کو کس طرح اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟
یہ تو بہت آسان ہو گیا ہے ڈیموکریٹس کے لیے کہ خود بخود وکٹم جو ہیں وہ سامنے آ کر جو کہ متاثرین ہیں وہ سامنے آ کر ڈونلڈ ٹرمپ پہ الزامات لگا رہے ہیں. چاہے ان کا فیصلہ کورٹ میں ہونا ہے لیکن ڈیموکریٹس اس کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے اپنے فائدے کے لیے مکمل یوز کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے مشیل اوباما کی اسپیچ سنی ہوگی جس میں انہوں نے براہ راست ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا کہ انہوں نے خواتین کے جذبات کو ہرٹ کیا ہے اور وہ جس طریقے سے ان کی اسپیچ تھی وہ بہت پاورفل تھی اور وہ سوشل میڈیا پر بہت پاپولر رہی. لوگ جو ہے جو الیکشن پروسیس کا حصہ ہے جو ووٹرز ہیں وہ اس سے بات کر رہے ہیں. تو نہ صرف ڈیموکریٹس بلکہ یو نو مشیل اوباما جو کہ یو نو فرسٹ لیڈی ہیں وہ بھی انہوں نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو اسی اسپیسیفک پارٹ پہ کہ وہ کس طرح سے خواتین کے ساتھ ان کو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں ان کی عزت نہیں کرتے اس پہ ان کو کرٹیسائز کیا ہے. اور ڈیموکریٹس تو اس کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے یوز کریں گے اور اس کا فائدہ ان کو پہنچ رہا ہے.
ارم عباسی میامی سے ہمیں تفصیلات دینے کا بہت بہت شکریہ. بات امریکی ریاست کینساس کی کرتے ہیں جہاں پہ شمالی تارکین وطن کی ایک عمارت اور مسجد پر حملے کا منصوبہ بنانے کا الزام 3 افراد پر عائد کیا جا رہا ہے. امریکی وزارت انصاف کے مطابق کرٹس ایلن، گیون رائٹ اور پیٹرک سٹین نے حملے کے لیے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد اکٹھا کر لیا تھا. تینوں نے اگلے ماہ اس مسجد پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ کی تفصیل کے ساتھ عبید ملک.
امریکی وزارت انصاف کے مطابق 49 سالہ کرٹس ایلن، 49 سالہ گیون رائٹ اور 47 سالہ پیٹرک یوجین سٹین نے حملے کے لیے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد اکٹھا کر لیا تھا. حکام نے بتایا کہ کروسیڈ نامی ایک جنگجو گروہ گارڈن سٹی میں بھی ایک ہدف کی نگرانی کر رہے تھے. انہوں نے مبینہ طور پر 9 نومبر کو حملے کا منصوبہ بنایا تھا جو کہ امریکی انتخابات کے بعد کا پہلا دن ہوتا. استغاثہ نے بتایا کہ ان مشتبہ افراد نے ایک منشور تیار کیا تھا جس کے تحت وہ ایک عمارت کو بم سے اڑانے والے تھے جس میں صومالیہ کے تقریباً 120 تارکین وطن رہائش پذیر تھے. انہوں نے مبینہ طور پر اس عمارت کے چاروں کونوں پر دھماکہ خیز مواد سے لیس گاڑی لگانے کے بارے میں بات کی تھی تاکہ دھماکہ بڑا ہو. استغاثہ کے مطابق ملزم مسٹر سٹین نے دھماکے کے لیے امونیم نائٹریٹ اور تقریباً $300 فراہم کرنے کی بات کہی تھی. اگر انہیں مجرم قرار دیا جاتا ہے تو انہیں زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. نگران امریکی اٹارنی ٹام بیال نے کہا کہ 8 ماہ کی جانچ میں ایف بی آئی کے ایجنٹوں کو نفرت اور تشدد کے پوشیدہ کلچر کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل ہوئیں. دستاویزات کے مطابق جنگجو گروپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے متعدد ذرائع نے ان کی میٹنگز میں شرکت کی. دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ ایک ایسے ہی اجتماع میں یہ تجویز بھی سامنے آئی کہ اورلینڈو کے نائٹ کلب جیسا حملہ بھی کیا جائے. بہرحال انہوں نے اس عمارت کو حملے کے لیے اس لیے منتخب کیا کہ وہاں صومالی باشندے رہائش پذیر ہیں. جمعے کو لگائے گئے الزامات سے امریکی اور اسلامی تعلقات کی کونسل نے تحریک لیتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے ادارے سے امریکہ میں مساجد کی حفاظت کی اپیل کی ہے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی عبید ملک سے. برازیل، روس، انڈیا، جنوبی افریقہ اور چین پر مشتمل تیزی سے معاشی ترقی کرنے والے ممالک پر مشتمل برکس کانفرنس کی میزبانی اس بار انڈیا کر رہا ہے۔ یہ کانفرنس آج اور کل گوا میں ہوگی۔ برکس کانفرنس پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی بی بی سی ہندی سروس کے زبیر احمد سے اور ان سے پوچھا کہ تیزی سے ترقی کرتی معیشتوں کے اس سربراہ اجلاس میں بات صرف معیشت اور اقتصادیات کی ہوگی یا سیاست کا بھی کچھ سایہ پڑے گا؟
دیکھیں، سب سے پہلے تو جب میں نے یہاں کے ماہرین سے بات کی برکس کے بارے میں تو ہمیں یہ ایک اندازہ ہوا کہ برکس اس وقت آئیڈینٹیٹی کرائسس سے گزر رہا ہے۔ 8 سال ہو چکے ہیں اس کو شروع ہوئے، لیکن اب تک اس کا جو فوکس ہے سیاست ہوگا یا معیشت، اس میں ایک ہم آہنگی نہیں نظر آتی ہے ممبر ملکوں میں جو 5 ممبرز ہیں اس کے۔ 8 سال کے بعد بھی اب تک یہ بالکل فوکس کلیئر نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جب اجلاس ہو رہا ہے تو بھارت جو میزبان ہے اس کی کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات بگڑے ہیں، خاص طور سے جب کراس بارڈر اٹیک کی بات بھارت نے کی ہے، اس کے حوالے سے ہندوستان کی کوشش یہ ہوگی۔ یہ ہمیں انفارملی بتایا گیا کہ روس اور چائنا کو کوشش کرے گا بھارت کہ وہ پاکستان کی طرف جو چائنا کا جھکاؤ دکھ رہا ہے بھارت میں لوگوں کو، اس کو کم کیا جائے، پاکستان کے خلاف ایک محاذ سا بنایا جائے۔ رشیا کے ساتھ کئی سمجھوتے بھارت نے کیے ہیں، آج اس کا اعلان کیا گیا۔ کل چین کے جو پریزیڈنٹ، ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی آن دا مارجنس آف سمٹ بھارت کے وزیر اعظم سے، تو شاید وہ اس بات کو اٹھائیں۔ حالانکہ یہ بائی لیٹرل ایجنڈا یہاں پہ لانا ممبر ممالک کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ بائی لیٹرل فورم نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں کو ہم نہیں اٹھائیں گے، لیکن مارجنس آف سمٹ میں یہ باتیں اٹھیں گی۔ اور کل جو آخری دن ہے اور سب سے اہم دن ہے، ایسا کہا جا رہا ہے کہ چین کے ساتھ بھارت کی کوشش یہ ہوگی کہ اب تک جو یہاں پر احساس ہے کہ پاکستان کی طرف جھکا ہے چین کا، اس کے اثر کو کم کیا جائے۔
زبیر صاحب، دنیا میں ابھی تک یورپی اتحاد کے علاوہ کسی ایسے بڑے گروپ کی اقتصادی کامیابیوں کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے، ایسے میں برکس سے باندھی گئی امیدیں کیا واقعی حقیقت پسندانہ ہیں؟
دیکھیے، جب برکس کا قیام ہوا تھا اس وقت تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا فورس بن کے ابھرے گا، بڑی قوت بن کے ابھرے گی برکس کی جو تنظیم ہے، لیکن ہوا یہ کہ آپ نے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا ہوگا کہ روس کی معیشت بالکل دیگر گو ہے، اسی طرح سے ساؤتھ افریقہ بھی نیگیٹو میں جا رہا ہے اس کا گروتھ، اور برازیل کا بھی گروتھ نیگیٹو میں جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ برازیل کی پریزیڈنٹ اور ساؤتھ افریقہ کی پریزیڈنٹ کے امپیچمنٹ کے جو اثرات ہوئے ہیں، اس سے بھی وہ کمزور ہوئے ہیں وہ لیڈرز، اور چائنا کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ بھی نیچے جا رہا ہے۔ صرف بھارت ایک ایسا ممبر ملک ہے جس کی معیشت ابھی کچھ حد تک ٹھیک ٹھاک ہے، تو ایسے میں ایک ایسا بلاک ابھر کر نکلنا کہ وہ ساری ایک طرح سے ویسٹرن کنٹریز کا مقابلہ کر سکے کسی طرح، حالانکہ یہ سرکاری طور پہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر رہے، لیکن اس کے پیچھے ایک طرح سے ایجنڈا یہی تھا کہ ویسٹ کے ڈومیننس کو کم کیا جائے، کیونکہ ہم ابھرتے مارکیٹ ہیں۔ 44% جو دنیا کی آبادی ہے وہ برکس کنٹریز کی آبادی ہے، اور 30% جو جی ڈی پی ہے وہ برکس کی جی ڈی پی دنیا کی جو ہے، اس میں 30% جی ڈی پی برکس ممالک کی ہے، تو ہم ایک طاقتور بلاک ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے اب تک۔ اور خاص طور سے دیکھیں گے جب چائنا کا گروتھ نیچے جا رہا ہے، چائنا سیکنڈ سب سے بڑی معیشت ہے دنیا کی، تو ظاہر ہے اس کا اثر برکس ممالک پہ بھی ہوگا، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک ایسا بلاک بن پایا ہے جس کو لوگ بہت سیریسلی اس وقت لے رہے ہو۔
یہ تھے بی بی سی ہندی سروس کے زبیر احمد، اور اب وقت ہے دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کے کالم دوسرا پہلو کا۔
بھارت میں ان دنوں مسلم خواتین کو آئین کے بنیادی اصولوں کے تحت شادی، طلاق اور وراثت جیسے معاملات میں برابری کا درجہ دینے یا ان کے ساتھ مذہب کے نام پر بدستور تفریق برتنے کے سوال پر بحث چھڑی ہوئی ہے۔ مذہبی تنظیمیں مسلم خواتین کو آئین کے اصولوں کے مطابق مرد کے برابر کا درجہ دیے جانے کی حکومتی کوششوں کو اپنے مذہب میں مداخلت سے تعبیر کر رہی ہیں۔ مسلم خواتین کی جانب سے 3 طلاق اور یک طرفہ طلاق کے سوال پر بھارت کی عدالت عظمیٰ میں کئی عذرداریاں داخل کی گئی ہیں۔ عدالت نے ان سوالوں پر حکومت کی رائے جاننی چاہی تھی۔ حکومت نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ ایک ہی بار میں تین طلاق کہہ کر بیوی کو طلاق دینے، نکاح حلالہ اور ایک سے زیادہ شادیوں کا چلن آئین کی روح سے جنسی مساوات کے اصول اور خواتین کے وقار کے منافی ہے، اس لیے ان تفریقی طریقوں کو ختم کر دیا جانا چاہیے۔ بھارت کی حکومت نے پہلی بار اس اہم سوال پر ایک واضح موقف اختیار کیا ہے۔ خواتین کی تنظیموں نے حکومت کے موقف کی ستائش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس معاشرے میں جنس کی بنیاد پر تفریق برتی جاتی ہو وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ توقعوں کے عین مطابق مسلم مذہبی تنظیمیں حکومت کے جمہوری موقف کے خلاف پوری شدت سے احتجاج کر رہی ہیں۔ ان تنظیموں کا کہنا ہے کہ حکومت ان کے مذہبی معاملات میں دخل دے رہی ہے۔ اسی دوران ملک کے قومی کمیشن برائے قانون نے ایک سوال نامہ شائع کیا ہے جس میں شہریوں سے پوچھا گیا ہے کہ الگ الگ مذاہب کے لوگوں کے لیے الگ الگ قانون کی جگہ پورے ملک میں سبھی شہریوں کے لیے یکساں قانون یا سول کوڈ نافذ کیے جانے کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ مسلمانوں کی مذہبی تنظیمیں یکساں جمہوری قانون کے اس تصور کو وسیع تر ہندوتو کا ایجنڈا قرار دے رہی ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں کا سول کوڈ مسلم پرسنل لا بورڈ کا وضع کیا ہوا ہے۔ یہ غیر منتخبہ، غیر جمہوری اور مختلف مذہبی تنظیموں کا خود ساختہ ادارہ ہے۔ یہ غیر منتخبہ ادارہ خود کو بھارتی مسلمانوں کا سپریم نمائندہ قرار دیتا ہے۔ گزشتہ عشرے میں مذہبی تنظیموں کی باہمی رنجش، نظریاتی ٹکراؤ اور سیاسی اثر و رسوخ کے حصول کی رسہ کشی کے سبب یہ ادارہ کافی کمزور پڑ چکا ہے۔ بعض شیعہ تنظیمیں اور بریلوی مسلک کی بڑی تنظیمیں مسلم پرسنل لا بورڈ پر الزام لگاتی رہی ہیں کہ اس پر دیوبندی نظریات کی تنظیموں کا غلبہ ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ادارہ بنیادی طور پر اعلی ذات کے مسلمانوں کی گرفت میں ہے جن کے مفادات ملک کے اکثریتی پسماندہ مسلمانوں کے مفادات سے متصادم ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک متفقہ نکاح نامہ اور طلاق کا متفقہ طریقہ کار تک نہ وضع کر سکا، اگرچہ بورڈ کا دعویٰ ہے کہ اس نے مسلم معاشرے میں متعدد اصلاحات کی ہیں۔ اس کے برعکس تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ بورڈ بنیادی طور پر اصلاح مخالف ہے اور یہ مسلمانوں کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تقسیم ہند کے بعد بھارت نے مسلمانوں میں ایک متوسط طبقے کی کمی اور ملک کی ناموافق سیاسی صورتحال میں مسلم مذہبی تنظیموں نے مسلم معاشرے میں اعتماد پیدا کرنے اور مدرسوں کے ذریعے کچھ حد تک تعلیم پہنچانے میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا ہے۔ سیاسی قیادت کی کمی کے سبب ایک طویل عرصے تک ان مذہبی تنظیموں نے مسلمانوں کی سیاسی قیادت کی خلا کو بھی بہت حد تک پر کرنے میں مدد کی ہے۔ وقت کے ساتھ مسلمانوں میں اعتماد اور بیداری پیدا ہونے لگی، لیکن وقت کے ساتھ یہ تنظیمیں نہ بدل سکیں۔ جمہوری بھارت نے مسلم آج بھلے ہی سب سے پیچھے ہو، لیکن اپنی پسماندگی اور محرومی کو وہ آج شدت سے محسوس کر رہا ہے۔
آپ نے سنا شکیل اختر کا پیش کیا ہوا دوسرا پہلو، اور اب سنیے ہفتہ وار سلسلہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ جو پیش کر رہی ہیں نصرت جہاں۔
Ladies and gentlemen.
Hi, this is Shilpa Shetty.
I think it's been a phenomenal success. Oh, sorry, let's just take that again.
Hey, chutki sindoor.
Jiska hame kheda hai.
Ek minute, le lijiye.
BBC.
BBC Bollywood Roundup.
Bollywood Roundup.
سلمان کے بغیر جیکلین کو کک نہیں ملتی، میرا مطلب فلم کک کے سیکول سے ہے۔ جی ہاں، خبریں ہیں کہ سیکول میں بھی جیکلین فرنانڈیز ہی سلمان کے ساتھ رومانس کرتی نظر آئیں گی۔ ویسے یہ فلم کک ہی تھی جس نے جیکلین کے کریئر کو زبردست کک لگائی تھی۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ سنیے گا کہ فلم ساز فرح خان کیا کہتی ہیں خود اپنی ہی فلموں کے بارے میں۔ ہرش وردھن گلزار صاحب کی شاعری ڈسکس کر رہے ہیں، کیا بات ہے بھائی۔ اور اوم پوری کس بات سے ہے پریشان؟ بڑے بڑے सितारों के साथ फुल ऑन एंटरटेनमेंट फिल्में बनाने के लिए जानी जाती हैं और काफी हद तक कामयाब भी हैं। फरा का कहना है कि उनके अपने बच्चे सिर्फ एनिमेशन फिल्म ही देखना पसंद करते हैं। तो फरा, क्या आप बच्चों के लिए फिल्म बनाना चाहेंगी?
बट मेरी फिल्में जो मैं बनाती हूँ, लोग कहते हैं वो बच्चों के लिए ही है, तो आई बीन मेकिंग चिल्ड्रन फिल्म फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, बट एनिमेशन इज समथिंग जिसमें मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई विल हैव टू फर्स्ट लर्न एंड देन मेक।
होता है, अक्सर होता है, इश्क में अक्सर होता है, चोट कहीं लगती है जाकर, जख्म कहीं पर होता है।
हर्षवर्धन कपूर है वही जिन्होंने हाल ही में मिर्जिया फिल्म से डेब्यू किया था। जी, तो हर्षवर्धन का कहना है कि गुलजार की राइटिंग का अंदाज बहुत ही पोएटिक है। क्या बात है, पोएट्री पर तबसरा। सुनिए सुनिए, आप भी सुनिए।
जब गुलजार साहब लिखते हैं, शायद इंस्टेंटली आपको सारे वर्ड्स समझ में नहीं आते। आई थिंक एक बार इफ यू लिसन टू इट अगेन एंड अगेन, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट एंड देन यू आर लाइक वाओ। आई थिंक द वे ऑफ स्टोरी टेलिंग इज वेरी लिरिकल, यू नो, इट्स वेरी पोएटिक।
हर्ष, लगता है मिर्जिया में आपको वाकई गुलजार साहब की स्क्रिप्ट समझ नहीं आई, तभी तो फिल्म एक ही हफ्ते में सिनेमा घरों से गायब हो गई। अदाकार ओम पुरी हाल ही में बॉलीवुड में पाकिस्तानी फनकारों के तनाजे में खुद भी मुतनाजा हो गए। बहरहाल, वो आजकल के फिल्मी प्रमोशन के सिस्टम से ज्यादा मुतासिर नजर नहीं आते, क्यों ओम साहब?
अभी इतनी इनसिक्योरिटी है कि 2 महीने पहले से ही जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं धमाका शुरू कर देती हैं, ये आ रही है, ये आ रही है, खूब खर्चा किया जाता है, ऑडियंस में इतनी उत्सुकता जगा देते हैं कि पहले हफ्ते तो जाएंगे ही लोग देखने, और 5,000 प्रिंट आप रिलीज कर देते हो तो वो इनसिक्योरिटी की निशानी है।
कोई बात नहीं सर, ये नया दौर है और इसके नए तौर तरीके जल्दी ही आप भी सीख जाएंगे।
आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास?
मेरे पास माँ है।
जी हाँ, इनके पास बंगला, गाड़ी, सब कुछ है, क्योंकि 74 साल की उम्र में भी ये साहब पूरी हिम्मत और एनर्जी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं।
क्या नाम क्या है तुम्हारा?
रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं।
विजय, दीनानाथ, जॉन,
जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
मशहूर शायर हरिवंश राय बच्चन के साहबजादे अमिताभ बच्चन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिविंग लेजेंड कहे जाते हैं। एक्टिंग और फिल्मों से मोहब्बत उन्हें 27 साल की उम्र में कोलकाता से मुंबई ले आई। वैसे अमित जी, मुंबई कैसे पहुंचे आप?
कोई ऐसा जरिया नहीं था जिससे कि मैं फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकूं। बस रिजाइन किया और कोई 2-1 महीने के बाद मैं बम्बई पहुंच गया। बम्बई पहुंचते ही मुझे मिस्टर के ए अब्बास मिले, ख्वाजा अहमद, और वो एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था साथ हिंदुस्तानी। उसमें वो नए चेहरे खोज रहे थे और मेरे छोटे भाई साहब उन दिनों बम्बई में ही थे। उनको पता चला, उन्होंने मेरी तस्वीर उनको दिखाई, उधर से कुछ इंटरेस्ट पैदा हुआ, मैं वहां पहुंच गया और मेरे बम्बई पहुंचने के दूसरे दिन ही ये मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट जो था वो साइन हुआ। इस तरह मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया।
बाबू मशाई, तो भालो भाषा भालो ना आए, और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
अमिताभ जब मुंबई पहुंचे उस वक्त राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, सुनील दत्त और देवानंद जैसे बड़े बड़े स्टार्स छाए हुए थे, तो ऐसे में अमिताभ बच्चन के लिए कमर्शियल सिनेमा में अपनी जगह बनाना खासा मुश्किल था।
जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी यह सोच सकूं जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला।
दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सता, दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सता, गौर से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता।
उन्होंने फिल्म साथ हिंदुस्तानी से डेब्यू किया। शुरू में खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन जब मिली तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज फिल्मों में अमिताभ बच्चन के किरदार और अंदाज मुख्तलिफ हैं और वो बॉलीवुड की नई नस्ल के साथ पूरी तरह घुल मिल गए हैं।
हर सदी में या हर 10-15 या 5 सालों में एक नई पीढ़ी आती है कलाकारों की, और उससे बड़ा आनंद आता है मुझे उनके साथ काम करने में, उनके साथ जो उनकी जिस तरह से वो काम करते हैं उनसे कुछ सीखने को मिलता है, और ये मेरा सौभाग्य है कि आजकल जो पीढ़ी है वो अद्भुत है।
दे प्यार दे हमें प्यार दे दे प्यार।
25 साल के तवील अरसे के दौरान 140 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले अमिताभ बच्चन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे कामयाब तरीन और इंतहाई बासर शख्सियात में से एक समझे जाते हैं।
जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं।
अमिताभ ने बेशुमार कमर्शियली हिट फिल्में भी दी हैं, जिनमें दीवार, शोले, अमर अकबर एंथनी, डॉन, अग्निपथ और कुली जैसी फिल्में शामिल हैं।
अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन।
तो अपनी ही फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद है आपको?
सभी किरदार मेरे प्रिय हैं। जितनी भी फिल्में की हैं, जितने लोगों के साथ काम किया, जितने कलाकारों के साथ, सह कलाकारों के साथ काम किया है, वो सब मेरे लिए प्रिय हैं। एक की गिनती करना बाकियों का निरादर करना होगा, इसलिए मैं सबके साथ सम्मानित रूप से उनको देखता हूँ।
अमिताभ ने फिल्म पा, निशब्द और चीनी कम जैसी लीक से अलग बनने वाली फिल्मों में काम किया। नस्ल के लिए एक इंस्पिरेशन बने। खुद उनकी अपनी बहू ऐश्वर्या राय का उनके बारे में क्या कहना है?
Well, he's a legend. I don't need to say it. He's an icon. And जब आप मुझसे पूछते हैं कि आप क्या विश करेंगे टू बच्चन साहब, come on, he's pa. You know, he is pa. And I only wish the best for him. अगर आप पूछेंगे which specific performances, the magic of Mr. Amitabh Bachchan is, it's difficult to choose and name any particular one. His career is a statement.
की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। उन्होंने अपनी कंपनी ABCL बनाई, लेकिन 1996 में मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट में उनकी कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ और वो माली मुश्किलात का शिकार हुए।
मेरे प्यार का रस जरा चखना, ओए मखना, ओए मखना, ऐसे तो चुरा अब अखना, ओए मखना, ओए मखना।
इन हालात में मिस्टर बच्चन ने फिल्म बड़े मियां छोटे मियां से फिल्मों में वापसी की।
बड़े मियां बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां तो बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह।
इसके बाद सूर्यवंशम, लाल बादशाह और हिंदुस्तान की कसम जैसी फिल्में ज्यादा न चल सकी, लेकिन मोहब्बतें और कभी खुशी कभी गम ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की और इस तरह अमिताभ बच्चन एक बार फिर कामयाबी के रास्ते तय करने लगे। और आगे चलकर कौन बनेगा करोड़पति जैसा हिट शो दिया। मामी जी, 70 साल की उम्र में भी आप इतने एक्टिव।
मैडम, ये मेरा सौभाग्य है, ईश्वर का कृपा रही है कि कुछ काम मिल रहा है। बस काम कर रहा हूँ, और ऐसा मत सोचिए कि बाकी जितने लोग हैं वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी सब काम कर रहे हैं।
शख्सियत, उनकी बेइंतहा कामयाबी इंडस्ट्री में आने वाले नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन रही है।
आज तेरे मरने पे बहुत दुखी है हम।
ये रही हवेली, ये रहे हम, और ये रहा बीच में हमारी पनौती तेजपाल।
ईट मार रहा है ये बावड़ी को, जोर से मार। देखो कितना सनी देवल है तू, मार मार मार।
रे मारना।
और अब आपको इंतजार होगा इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म के रिव्यू का। तो इस हफ्ते आई है फिल्म सातु चक्के। जी, एक बार फिर लोगों को हंसाने की कोशिश की गई है। फिल्म क्रिटिक अर्णब बनर्जी से पूछते हैं कि भाई ये फिल्म है क्या?
सातु चक्के, जैसा कि टाइटल सजेस्ट करता है, उचक्कों की कहानी है। पुरानी दिल्ली में रहने वाले कुछ लड़के हैं और उसमें एक लड़की भी है, उसमें मनोज वाजपेयी भी हैं और विजय राज हैं, और उनके पास कोई काम नहीं, लेकिन वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। तो वो चोरी करते हैं, बिजली की भी चोरी करते हैं, और कहीं पर भी जाके कोई ना कोई हाथ मारने की ठान लेते हैं। सड़क छाप जो लड़के होते हैं, इनके पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, घर से वो एक तरह से लावारिस किस्म के हैं, वो हर समय इस तरह की तलाश में रहते हैं। उन लड़कों की कहानी है।
छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे, नैना मिलाई के।
बॉलीवुड राउंड अप कैसा लगा आपको? तो अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दे इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज़।
ٹی وی سے نصرت جہاں کا خدافظ آپ نے سنا. سامعین اب آپ کو لیے چلتے ہیں دبئی, جہاں نامہ نگار عبدالرشید شکور ہمیں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلے جانے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے. جی عبدالرشید شکور.
جی اس وقت ویسٹ انڈیز کی اننگز جاری ہے, 204 رنز اسکور ہوا ہے, اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں, بلیک ووڈ کھیل رہے ہیں اور ڈیرن براوو اس وقت کریز پر ہیں. ڈیرن براوو 55 رنز پر کھیل رہے ہیں, اس سے پہلے مارلن سیمیولز 76 رنز بنا کر سہیل خان کی گیند پر ایل بی ڈبلیو ہوئے, بہت ہی زبردست بیٹنگ کی اور انہوں نے براوو کے ساتھ 113 رنز کی شراکت قائم کی. تو 204 رنز اسکور ہے ویسٹ انڈیز کا پاکستان کے 579 رنز کے جواب میں, اور ابھی بھی 375 رنز پیچھے ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم, اور اس کا پہلا ہدف جو ہے وہ 380 رنز تک پہنچنا ہے تاکہ وہ فال آن سے اپنے آپ کو بچا سکے.
اچھا عبدالرشید شکور مختصراً یہ بتائیے کہ چلے ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا, آپ سے پھر بات ہوگی. سامعین اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام ایڈیٹر تھے کاشف قمر, پروڈیوسر تھے سلیم قاضی, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے جوناتھن گریئر, اسلام آباد میں عامر صدیق, عادل شازیب کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان.
زمین کے ماحول کے تحفظ کے لیے دنیا کے 150 سے زیادہ ممالک نے ہائیڈرو فلورو کاربن یا گرین ہاؤس گیسز کو محدود کرنے کے لیے معاہدہ کیا ہے. یمن میں جنازے پر بمباری کے تفتیشکاروں نے یمنی فوج کے ایک سینئر اہلکار پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اتحادی فوج کو بتایا کہ وہاں مسلح حوثی باغیوں کے رہنماؤں کی ایک مجلس ہو رہی ہے. شام میں پچھلے ماہ جنگ بندی کے معاہدے کے ٹوٹنے کے بعد ایک بار پھر سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزین میں آج مذاکرات ہوں گے. دوسری جانب ترکی کی قیادت میں شامی باغی دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ علاقے دابق جانے پیش قدمی کر رہے ہیں. انڈیا میں پولیس کا کہنا ہے کہ ایک مذہبی اجتماع کے دوران بھگدڑ مچنے سے کم از کم 24 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, اور چین میں پولیس نے غیر قانونی طور پر نامولود بچوں کی صنف معلوم کرنے والے ایک بڑے نیٹ ورک سے منسلک 75 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.